सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। इस शुमारे की सौती तलखीस। रूबरू मारूफ अफसाना और नावल निगार मोहतरमा रजिया फसी अहमद से हमारी गुफ्तगू।
आजम जी, इनाम तो पहले नावल को मिला था, इत्तेफाक ये है। अब तो लोग जो भी मिलते हैं वो ज्यादातर आबलापाही की बात करते हैं और कहते हैं हमने इसको स्कूल के जमाने में पढ़ा था। और अब मेरे जहन में एक ख्याल आया है कि मैं इसका सीक्वल लिखूं। आबलापा का आबलापा को मैंने जिस जगह खत्म किया है तो वो उससे आगे खासा चल सकता है।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में डॉक्टर मिदहतुल अख्तर अपना मुंतखब कलाम पेश करेंगे।
तिलिस्म अक्स व सदा के असीर हैं हम लोग, सुझाई देगा वही जो हुआ नहीं होगा। मुझे यकीन है इसका, अगर हम अच्छे हैं तो आने वाला जमाना बुरा नहीं होगा।
तफहीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 202 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की जबानी।
गालिब की गजल नंबर 202 आज आपकी खिदमत में पेश है। इस गजल में 9 अशार हैं और राकिब ने यह गजल 1853 में तहरीर की और इसका जो रदीफ है वो बहुत नादिर है और इसके कई माने जो हैं वो लिए जा सकते हैं। वो है क्या कहिए, ये तारीफ भी हो सकती है, सवाल भी हो सकता है और तंज भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं गालिब ने किस तरह से 9 अशार में हमको अपने उन ख्यालात से महसूस किया जो वाकई बहुत नादिर हैं।
और आखिर में खदीजा मस्तूर का अफसाना सुरैया सुनाएंगे खालिद हमीद।
उसकी पक्की पक्की बातें सुनकर कभी कभी मुझे शुबा होने लगता कि ये लड़की 11-12 साल के बजाय 50 बरस की है। वो इस तरह लिए दिए रहती कि हैरत होती। उसकी बातों से मालूम होता था कि उसने दुनिया को देखा है, बढ़ता है और बड़ी तजर्बेकार है। जब मुझे उसकी बातों पर हंसी आती तो वह हैरान होकर मेरा मुंह तकने लगती। उस वक्त वो मुझे बिल्कुल छोटी सी और निरी उल्लू लगती क्योंकि मेरी हंसी की वजह उसकी समझ से बाहर थी।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूद पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं मोहतरमा रजिया फसी अहमद के साथ एक मुकालमे से। अरसा पहले हमने इनकी तवील अदबी जिंदगी के बारे में तफसीली गुफ्तगू की थी। इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताया था कि इन्हें अफसाने और नावल लिखते हुए निस्फ सदी से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इनका कहना है कि इन्हें शोहरत अपने इब्तदाई दौर में उस वक्त मिल गई जब 60 की दहाई में इन्हें इनके नावल आबलापा पर आदम जी अदबी अवार्ड मिला, मगर इस शनाख्त ने इनके अदबी सफर के तसलसल को मुतासिर नहीं किया। ये अब तक लिख रही हैं और अमेरिका में रिहाइश अख्तियार करने के बाद भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। उर्दू फिक्शन से मुतालिक और भी मौजूद पर मोहतरमा रजिया फसी अहमद ने इजहार ख्याल किया। ये सारी बातें इन्हीं की जबानी सुनिए मोहतरमा रजिया फसी अहमद।
हाँ, मैंने तो अफसाना बहुत पहले शुरू किया اس وقت میں نائنتھ کا امتحان دے کے بیٹھی تھی اور میں نے ایک افسانہ لکھا, اور اس زمانے میں پرچہ نکلتا تھا ایک قسمت رازق الخیری صاحب کا, تو ان کو بھیج دیا اور وہ چھپ گیا. تو یہ بہت پرانی بات ہے اور اس کے بعد سے برابر لکھ رہی ہوں.
تو یہ فرمائیے کہ جب آپ نے افسانہ لکھنا شروع کیا
جی,
تو اس وقت آپ کے معاصرین میں بلکہ سینئر لوگوں میں بہت سے بڑے نام تھے جو خواتین کے تھے, لیکن وہ بطور خواتین کے افسانہ نگار نہیں تھیں. مثلاً عصمت چغتائی, قرات العین حیدر, خدیجہ مستور, حاضرہ ممتاز شیریں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے کیا آپ کو کوئی تحریک ملی؟
ہاں, وہ بھی اس زمانے میں یہ سب ہم سے سینئر تھی, یہ لکھ رہی تھیں, ہم نے بھی لکھا, اور کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہمیں خواتین کے زمرے میں شامل کیا جائے. خاص طور سے میں نے تو ہمیشہ عالمی معیار رکھا اپنی نظر میں, چاہے وہ لکھ پائی یا نہ لکھ پائی, لیکن میں نے کبھی ہمیشہ یہ سوچا کہ بھائی اگر لکھے آدمی تو اس پائی کی چیز لکھے جیسے کہ دوسرے لوگ لکھتے ہیں. اور اس لیے میں نے باہر کی چیزیں بہت پڑھی, رشین لٹریچر اور فرانسیسی لٹریچر اور انگلش لٹریچر, اور یہ میں نے بہت پڑھا اور متاثر پڑھتی رہی اور اب بھی پڑھ رہی ہوں. عصمت مجھے بہت پسند تھی, عصمت کی طرز تحریر بھی پسند تھی. شروع میں ابتدا میں میں نے شاید ہو سکتا ہے ان کا کچھ انداز بھی آیا ہو, کیونکہ وہ بہت چٹپٹی زبان لکھتی تھیں, تو مگر بعد میں میں نے صرف واقعہ لکھنے کا پر نہیں کیا, بلکہ میں نے کچھ تجرباتی افسانے لکھنے شروع کیے کہ بھائی کوئی آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. میں نے ایک بچے کو دیکھا وہ تھوک کے بلبلے بنا رہا تھا, تو مجھے خیال آیا کہ بیچارے کے پاس کوئی کھلونا نہیں ہے تو یہ اسی سے کھیل رہا ہے. تو اس طرح سے میں تجزیاتی افسانے لکھتی رہی, اس کے کچھ فکر بھی میں نے اپنی شامل کی, سوچا, فلسفہ بھی میں نے پڑھا تھا. تو میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی راہ الگ ہی بنائی. میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب لکھی ہے آدھی سچائیاں, تو اب آپ کی نظر سے شاید نہ گزری ہو. اس میں تو میں نے افغان وار کا بھی اور طالبان کا بھی ذکر کیا ہے, اور بہت اس کو محنت سے لکھا ہے اور خاصی تحقیق کے بعد لکھا ہے.
تو یہ کتاب کیا افسانوں کا مجموعہ ہے یا کوئی؟
نہیں, یہ ناول ہے
جی,
آدھی سچائیاں اس کا نام ہے, اور اس میں ایک کیریکٹر جو ہے امریکن کیریکٹر وہ شامل ہو جاتا ہے جا کے طالبان میں, اور وہاں پر افغانستان میں لڑتا ہے. تو اس کے وجہ سے مجھے بہت سی کتابیں پڑھنی پڑیں, اور اس کی بیک گراؤنڈ میں میں نے لکھی ہے وہ, لیکن وہ پوری کہانی اسی کی نہیں ہے بلکہ کہانی یہاں کے لوگوں کی, کیونکہ خاصے لوگ مجھے یہ کہنے لگے تھے کہ اب آپ اتنے عرصے سے یہاں ہیں تو یہاں کی زندگی کے بارے میں بھی لکھیے. تو وہ کہانی ایسی ہے کہ جو یہاں کی بھی ہے, پاکستان کی بھی ہے, اور اس میں اس زمانے میں جو کچھ بھی یہاں ہو رہا تھا تو اس میں اس کا ذکر بھی آ گیا ہے. اس لیے کہ خوب, یعنی جب جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو ہم دیکھ ہی رہے تھے, یعنی اس زمانے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں وہ میں نے تمام پڑھیں اور خود اپنا تجزیہ کیا کہ بھئی اصل بات کیا ہوگی, کیا ہو سکتی تھی. تو اس طرح میں نے لکھا, اور جو کوشش یہ کی کہ واقعات جو بھی میں لکھوں وہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جو کچھ ہوا وہاں پر, جس طرح سے لوگ جا رہے تھے, جس طرح سے لوگ نکل رہے تھے, جو زخمی ہو رہے تھے, وہ کہاں ہو رہے تھے, وہ کیسے کہاں ٹھہرے ہوئے تھے, جیسے قلعہ جنگی تک کا ذکر میں نے کیا ہے, تو اس کے بارے میں مجھے خاصی تحقیق کرنی پڑی. تو میں تو کوشش وہی کرتی ہوں کہ اب, بلکہ میرے اس میں افسانوں میں اب فکر کچھ زیادہ ہو گئی ہے. مثلا میں نے ایک افسانہ لکھا ہے کھوج, خاصا طویل افسانہ ہے, اس میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا معیار بنایا جائے, یعنی مذہب کے علاوہ, کہ جس پہ رکھ کے آپ کسی بھی کام کو یہ سوچ سکیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. تو اس میں میں نے ایک ایسا کھیل سا بنایا کہ بھئی آپ ایک چیز کو پوائنٹ لے لیں اور اسے دیکھیں کہ اس سے آگے جو چیز ہے وہ ہے مثبت, اور جو پیچھے ہے یہ منفی ہے. تو بس وہ چیز جو اگر مثبت ہے تو وہ صحیح ہے, اور دوسری طرف اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا یا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ کام جو ہے وہ غلط ہے. تو اس طرح کی میں نے کوشش کی ہے, اور کوشش یہی کرتی ہوں کہ نئی چیز لکھوں.
آپ نے جس زمانے میں شروع کیا لکھنا, اس زمانے میں بہت سے ادبی رسائل شائع ہوتے تھے اور پابندی سے شائع ہوتے تھے, اور اب بتدریج جو ہیں وہ رسالے جو ہیں پاکستان اور ہندوستان میں کم ہو گئے ہیں, ان کے پڑھنے والے بھی کم ہو گئے ہیں. تو یہاں پھر امریکہ میں آ کے آپ کیسے یہ اپنا جو تخلیقی سفر ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟
بس اب تو یہ احساس ہو گیا ہے کہ زندگی میں یہی کام رہ گیا ہے, شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے. اب جو بات آپ نے ابھی کی اس میں, یعنی میں تو چھاؤنی میں رہتی تھی, میرے میاں تو فوج میں تھے, تو میں لکھتی تھی رسالے, افسانے بھیج دیتی تھی, اور پہلے ہی ناول پہ میرے آدم جی انعام ملا. جب میں آدم جی انعام لینے ڈھاکہ گئی تو اس زمانے کے ادب کے جو بڑے نام تھے وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو پڑھا ہے, ہم نے آپ کا فلاں افسانہ پڑھا ہے. تو آپ یقین کیجیے مجھے اتنا تعجب ہوا کہ ان لوگوں نے مجھے پڑھا ہے, کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے افسانے جو ہیں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں. لیکن اب یہ افسوس ہوتا ہے کہ اب بڑے لوگ تو کیا, اب تو چھوٹا لوگ بھی کوئی نہیں کہتا کہ بھائی آپ کی فلاں چیز پڑھی یا نہیں پڑھی, اب تو یہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے اور کیا لکھ رہی ہیں. ابھی میں نے ایک ناول ختم کیا ہے, ایک صدی کی کہانی, وہ میں نے پوری 20ویں صدی کی کہانی لکھی ہے. یعنی اس میں کچھ کردار ایسے ہیں جو 20ویں صدی کی بالکل ابتدا میں پیدا ہوئے ہیں یا اس سے بھی پہلے تھوڑے پیدا ہوئے ہیں اور 20ویں صدی کے آخر میں تک ختم ہوئے ہیں. تو ان کے ذریعے میں نے تقریباً 20ویں صدی کی پوری کہانی, وہ بھی یعنی تاریخی کہانی نہیں ہے بلکہ معاشرتی کہانی کہہ لیجیے اسے.
تو اب یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے آپ اپنی کتابیں شائع کرانے کے لیے کیا جتن کرتی ہیں؟
اصل میں ابھی تو میرا نام تھوڑا بہت ہے, تو جہاں جس سے بھی میں کہتی ہوں کہ بھائی میری کتاب میں نے یہ پوری کی, وہ کہتے ہیں بھیج دیجیے ہم چھاپ دیں گے. پہلے لاہور میں چھپتی تھیں, اب کراچی میں چھپ جاتی ہیں. تو مجھے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی دوسرے لوگوں کو ہے, لیکن ہاں میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ وہ بات اب رہی نہیں. یہ خاص طور سے جو لوگ یہاں سے جو کتابیں چھپوانے لگے ہیں اور پیسے بھی دینے لگے ہیں پبلشرز کو, تو کہاں تو پبلشرز آپ کی خوشامد کرتے تھے کہ بھائی آپ کے کوئی نئی کتاب لکھیں تو ہمیں دیجیے گا, یہ ہے, تو اب وہ بات نہیں رہی.
وائس آف امریکہ کے اس ادبی مجلے سدارنگ کے ساتھ محترمہ رضیہ فصیح احمد کی خصوصی گفتگو آپ سن رہے ہیں.
یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
ناول اور افسانہ دو مختلف اصناف ہیں اور بیک وقت ان دونوں میں توا آزمائی رضیہ فصیح احمد صاحبہ کی نظر میں کیسی ہے, یہ انہی کی زبانی سنیے.
شروع میں تو میں افسانے ہی لکھتی تھی.
جی جی.
اور میرا خیال یہ ہے کہ لکھنے بھی چاہیے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی ناول لکھے تو ابتدا تو افسانوں ہی سے کرنی چاہیے. اب ناول تو خود بخود لکھا جاتا ہے, یعنی جب بڑا کینوس بن جاتا ہے کسی خیال کا تو وہ ناول بن جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں بنیادی طور پہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. افسانہ چھوٹے کینوس کا ہوتا ہے اور ناول جو ہوتا ہے وہ بڑے کینوس پہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی بڑی بات کہنی ہے, اگر کردار بھی آپ کے زیادہ ذہن میں ہیں اور بہت کچھ آپ کو دکھانا ہے, تو وہ خود بخود پھر ناول آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ناولیٹ بن جائے گا, یا پھر بعض دفعہ ناولیٹ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر ناول بن جاتا ہے. تو میرے زیادہ تر ناول ہی لکھے جا رہے ہیں, اور یہ بھی کوئی کوشش نہیں ہے. افسانے بھی لکھ رہی ہوں, افسانے بھی خود بخود ہی ہوتے ہیں, کوئی خیال آ گیا ذہن میں, لیکن ناول کا جو خیال ہے وہ خاصے دن تک رہتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے بہت اس کو کہ اب اس کو کیا کیا جائے. کبھی کبھی تھوڑے دن انتظار بھی کرنا پڑتا ہے کہ خود ہی سوجے گا کہ بھائی آگے کس طرح چلے گا.
تو اب تک آپ کے افسانوں کے کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟
میرے افسانوں کے تو 5-6 مجموعے شائع ہو چکے ہیں, اور اب ان کے سب ان کو افسانوں کے مجموعوں کو بھی مجموعہ ایک مجموعہ کے نام سے مجموعہ رضیہ فصیح احمد مجموعہ کے نام سے شائع کیا ہے.
جی.
تو اس میں ایک افسانہ میری افسانوں کی کتاب ہے نقاب پوش, اس کے افسانے رہ گئے کسی وجہ سے, اور اس کے بعد جو میں نے افسانے مجموعے کے بعد جو افسانے لکھے ہیں وہ رہ گئے ہیں, لیکن وہ مجموعہ میرا خیال میں دستیاب ہوگا آسانی سے.
اور ناول کتنے لکھے؟
ناول بھی 7-8 تو لکھ چکی ہوں. آدم جی انعام تو پہلے ناول کو ملا تھا, اتفاق یہ ہے. تو جو بھی ملتے ہیں وہ زیادہ تر آبلا پاہی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اس کو اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا اور بہت. تو میں نے کہا کہ بھائی خود سوچ لیجئے کہ وہ میں نے 61 میں شروع کیا تھا, 62 میں وہ ختم ہوا تھا, 64 اور 65 کا ادبی انعام اس کو ملا تھا. تو اب میری عمر بھی کیا ہوگی آپ خود اندازہ کر لیجئے. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اور اب میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے کہ میں اس کا سیکول لکھوں آبلا پا کا. آبلا پا کو میں نے جس جگہ ختم کیا ہے تو وہ اس سے آگے خاصا چل سکتا ہے.
اچھا یہ فرمائیے کہ اب آپ نے امریکہ کب ہجرت کی؟
میں 1985 میں آئی تھی, نومبر 1985 میں. پہلے شروع شروع میں تو میں تقریباً ایک سال چھوڑ کر ایک سال جاتی رہی ہوں, تو وہاں پر رابطہ رہتا تھا. جب بھی معلوم ہوتا تھا ان لوگوں کو میں آئی ہوں تو کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا تھا یا میری کتاب چھپتی تھی تو اس کی تقریب ہو جاتی تھی. تو لیکن یہاں سے میرا رابطہ بہت کم رہتا ہے.
اچھا اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اب حالات بدل گئے, زمانہ بدل گیا, اب پرنٹ میڈیا کی جگہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا, اب انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے بہت سی اب اردو کی مطبوعات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں, تو کیا آپ کا بھی کوئی ایسا ارادہ ہے کہ جو اپنی مطبوعات ہیں ان کو آپ بجائے شائع کرنے کے انٹرنیٹ پہ پبلش کریں؟
نہیں, میں نے یہ سوچا نہیں. لیکن میں لکھتی انٹرنیٹ پہ ہی ہوں, کمپیوٹر پہ لکھتی ہوں اور کمپیوٹر پہ میں بھیج دیتی ہوں ای میل کر کے اپنے ناول. اس لیے کہ جب میں کسی کے ذکر کرتی ہوں کہ بھائی میرا میں نے ایک ناول ختم کر لیا تو وہ کہتے تھے ہمیں بھیج دیجیے, تو میں بھیج دیتی ہوں. اب وہ پھر اس باقی سارا انتظام وہ لوگ کرتے ہیں نا, خاص طور سے فروخت وغیرہ کا. فروخت تو میں تو کسی صورت نہیں کر سکتی. میری تو اپنی ویب سائٹ ہے.
اچھا کیا نام ہے اس کا؟
اس کا نام ہے razia.fahmed.com. لیکن میں نے اس میں صرف اپنی کتابوں کے نام, تصویریں ہیں اور میرے بارے میں جو نیوز ہیں وہ اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں, یا کہیں بھی لنک کوئی ہوتا ہے تو وہ اس میں, اور کوئی تصویریں جو پرانی جیسے میری عصمت چغتائی کے ساتھ تھیں یا قرۃ العین حیدر کے ساتھ ہیں یا اور کچھ جمیل جالوی صاحب کے ساتھ, جمیل الدین علی کے ساتھ, اس قسم کی جو اچھی پرانی تصویریں ہیں وہ اس میں ہیں. اور میں اس میں بھی زیادہ دلچسپی نہیں لیتی. ابھی میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بھائی میں نے یہ کہانی ایک صدی کی کہانی ختم کر لی ہے, یہ اس کا تم اس میں یہ بھی لکھ دینا. اس نے کہا اچھا لکھ دوں گا.
اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کو لکھتے ہوئے, افسانے لکھتے ہوئے نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا,
جی,
تو آپ کبھی لوٹ کے جب آپ اپنے ابتدائی عہد کے افسانے پڑھتی ہیں تو کیا تاثر ابھرتا ہے؟ کیا دل چاہتا ہے کہ اس کو پھر دوبارہ لکھیں یا مطمئن رہتی ہیں؟
جو بالکل ابتدا کے ہیں, جیسے میں نے شروع کیا کہ میں نے اسکول میں لکھنا شروع کیا تھا, تو بالکل جو ابتدائی تھے وہ تو ان میں تو کچا پن ہے اور یعنی وہ لگتا ہے کہ بھئی یہ. لیکن اس کے بعد کے افسانے جو ہیں تو وہ ان میں سے وہ اسی طرح ہیں کہ بعض افسانے بہت اچھے ہیں بعض نہیں ہیں. لیکن مجھے یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ اس افسانے کو یا اس کہانی کو دوبارہ لکھوں. وہ یہی ہوا کہ جب وہ چھپ رہے تھے تو جو مجموعے تھے اس میں سے شاید مشکل سے میں نے دو ایک کہانیاں نکالی ہوں. میں نے ان سے کہا پبلشر سے کہ یہ کہانیاں نکال دیں, یہ مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے. لیکن وہ ضروری نہیں تھی کہ وہ ابتدائی ہوں, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ میرا سب سے پہلا جو مجموعہ چھپا ہے دو پاٹن کے بیچ کے نام سے, وہ اس کی ساری کہانیاں میں نے اس میں شامل کی ہیں. اور باقی بعد میں کچھ میں نے اس قسم کی کہانیاں بھی لکھی تھیں جیسے علامتی, تو اس میں میں نے شاید ایک دو کہانیاں نکال دی ہوں یا مجھے کوئی کسی وجہ سے اور پسند نہ ہو تو میں نے نکال دی. لیکن ایسا کوئی دور نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھائی شروع میں میں نے خراب کہانیاں لکھی ہوں بعد میں اچھی لکھی, ایسا نہیں ہے. بلکہ جہاں تک زبان کا تعلق ہے, زبان میرے خیال میں آدمی خاصا شروع میں جو لکھنے لگتا ہے تو وہ بعد میں خود ہی تبدیل کر لے یا اسلوب تو اور بات ہے, لیکن وہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی کم از کم زبان کے معاملے تک صحیح ہوتے ہیں. بعد میں یہ ہے کہ مشاہدہ ہے آپ کا, تجربہ ہے, مطالعہ ہے, اس سے ضرور فرق پڑے گا.
اچھا اب یہ جو آپ کے بعد جو نئے لکھنے والے ظاہر ہے کہ شاعری بھی کر رہے ہیں افسانے بھی لکھ رہے ہیں, ان کا کچھ پڑھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے کبھی؟
جی ہاں ملتا ہے, میرے پاس آتے ہیں پرچے. لیکن جیسے آپ نے بتایا پرچے بھی کم نکلنے لگے ہیں اور آتے بھی یہاں پہنچتے بھی کم ہیں, لیکن کراچی کے پرچے بھی مجھے مل جاتے ہیں اور یہاں جو نکل رہے ہیں جیسے کیلیفورنیا سے نکل رہے ہیں, یہ دوسرا ایک زاویہ نکلتا ہے, یہ پرچے بھی مجھے آ رہے ہیں. اور اس میں یہاں کے لکھنے والے بھی لکھ رہے ہیں اور بعض تو بہت سے لوگ تو پاکستان سے یہاں پر آ گئے ہیں مستقل, یا کینیڈا میں یا پاکستان یہاں پہ امریکہ میں. آپ کو بھی معلوم ہوگا.
جی ہاں جی ہاں بہت سے لوگ آ گئے ہیں,
بہت لوگ آ گئے
اور شاعری بھی کر رہے ہیں افسانے بھی لکھ رہے ہیں, خاصے
تو میں صرف یہ پوچھا تھا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے وہ دور دیکھا جب اس میں چکتائی، قرۃ العین حیدر، کرشن چندر اور خواجہ احمد عباس، جیلانی بانو، خدیجہ مستور، یہ سب لوگ تھے، اور اب جو یہ دور ہے، تو کیا آپ نے دیکھا کہ افسانہ اپنے ارتقاء کی منزلیں طے کر رہا ہے یا کہیں ٹھہر گیا ہے؟
اصل میں وہ دور میں نے دیکھا، یعنی ان لوگوں سے اتنی ملاقات تو نہیں، ملاقات تو پھر بعد میں ہوئی جب ہاجرہ یہاں آ گئیں، یا قرۃ العین حیدر سے بھی، تو وہ ویسے ہم سے بہت سینئر تھیں یہ سب لوگ،
سوائے
جیلانی بانو کے، جیلانی بانو اور ہم شاید ہم اثر ہوں گے، تو وہ دور تھا وہ. اب میں نے اس کا بھی تجزیہ کیا تو مجھے یہ خیال آیا کہ وہ دور افسانوں کی، یعنی شروع ابتدائی دور تھا وہ. اچھا، اور یہ زیادہ تر لوگ یہ سب بمبئی میں رہتے تھے اور یہ ایک دوسرے کو بہت اچھالتے بھی تھے، یعنی وہ یہ خود کئی لوگوں نے ذکر کیا کہ ایک افسانہ چھپتا تھا تو ہم کہتے تھے دیکھو بھائی وہ کرشن چندر کا افسانہ چھپایا ہے، دیکھو بھائی اس کا ویدی کا افسانہ چھپا ہے، تو ہم سب لوگ ملتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو بہت دل بڑھاتے تھے. وہ دور پھر ہمارے زمانے میں نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ لکھنے والے ہم بھی لکھ رہے تھے، جمیلہ ہاشمی نے، میں نے، جیلانی بانو نے، ہم سب نے ایک ساتھ ہی تقریباً لکھنا شروع کیا ہے. لیل و نہار جیسے پرچے میں، جس کو صفت حسن اور فیض احمد فیض جس کے ایڈیٹر رہے، ان میں ہمارے افسانے چھپنے شروع ہوئے، ادب لطیف میں، ہمایوں میں، یعنی اس زمانے کی جو بالکل معیاری پرچے تھے شروع سے ادب لطیف میں، سب میں ہم لوگوں کا اور میرے افسانے چھپتے تھے. تو اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ بھئی ہم کوئی ڈھنگ کی چیز ہی لکھ رہے ہیں تبھی چھپ رہے ہیں. آدم جی، انعام تو پہلے ناول کو ملا تھا، اتفاق یہ ہے. اب تو لوگ جو بھی ملتے ہیں وہ زیادہ تر آبلا پاہی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اس کو اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا. اور اب میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے کہ میں اس کا سیکول لکھوں آبلا پا کا.
روبرو ابھی آپ نے معروف افسانہ اور ناول نگار محترمہ رضیہ فصیح احمد کی گفتگو سنی. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ کی پیشکش ہے.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتا ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر، تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتا ہے www.urduvoa.com.
کلام شاعر با زبان شاعر، آج کے شاعر ہیں جناب مدحت الاختر.
گلاب کھل نہیں سکتے اگر صبا نہ چلے، گلاب کھل نہیں سکتے اگر صبا نہ چلے، دعا کرو کہ مخالف کوئی ہوا نہ چلے، خود اپنے گھر میں سکون سے رہیں یہی ہے بہت، پرائے گھر پہ چلے اختیار یا نہ چلے. دوسری غزل کے کا مطلب اور ایک شعر ہے، سمندر ستارہ سفر کچھ نہیں، اشارہ ادھر کا اگر کچھ نہیں، حقیقت میرے گھر میں جلتا دیا، حکایات شمس و قمر کچھ نہیں. دوسری غزل کا مطلب ہے
جی،
وہ عجب شخص ہے جب اس سے ملاقات ہوئی، روح میں دھوپ کھلی، دھوپ میں برسات ہوئی.
واہ،
ایک نظر پہلے پہل آپ کو دیکھا تھا کہیں، شیر کہنے کی وہیں سے تو شروعات ہوئی.
واہ واہ.
اور ایک فرض ہے، یہ مطلب ہو کے رہ گیا ہے اور غزل پتہ نہیں کب پوری ہوگی. گھر ہی رہتا ہے تصور میں جہاں جاتا ہے، گھر ہی رہتا ہے تصور میں جہاں جاتا ہے، آدمی گھر کے سوا اور کہاں جاتا ہے. گھر ہی رہتا ہے تصور میں جہاں جاتا ہے، آدمی گھر کے سوا اور کہاں جاتا ہے. اب یہ غزل مختصر سی پیش کرتا ہوں. کوئی کرشمہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، ہمارا کام ہمارے سوا نہیں ہوگا. اور غزل کا شعر ہے، جڑوں میں ڈال کے تیزاب مطمئن ہی رہو، درخت کیا کوئی پتا ہرا نہیں ہوگا، ابھی کھلے ہی رکھو گفتگو کے دروازے، سکوت میں تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا. طلسم عکس و صدا کے اسیر ہیں ہم لوگ، سجھائی دے گا وہی جو ہوا نہیں ہوگا. اور آخری شعر، مجھے یقین ہے اس کا، اگر ہم اچھے ہیں تو آنے والا زمانہ برا نہیں ہوگا.
ڈاکٹر مدحت الاختر سے آپ ان کی غزلیں سن رہے ہیں.
شا شہر میں کچھ نئے طوفان بھی آ سکتے ہیں, شہر میں کچھ نئے طوفان بھی آ سکتے ہیں, رخ بدلتے ہوئے ہم خود کو بچا سکتے ہیں. کیونکہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے اور پوری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں میں سکڑ کے رہ گئی ہے, اسی پس منظر میں یہ شعر میں نے کہا ہے. دوسرا شعر ہے
جی,
اپنی آواز تو پھیلاؤ فضا میں ہر سو, اپنی آواز تو پھیلاؤ فضا میں ہر سو, ساری دنیا نہیں کچھ لوگ تو آ سکتے ہیں, اپنی آواز تو پھیلاؤ فضا میں ہر سو, ساری دنیا نہیں کچھ لوگ تو آ سکتے ہیں, نم بھی ہے رنگ بھی خوشبو بھی ہمارے اندر, نم بھی ہے رنگ بھی خوشبو بھی ہمارے اندر, ہم ابھی دشت کو گلزار بنا سکتے ہیں. اور شعر عرض کیا ہے, ڈر کی کیا بات اگر ڈوب رہا ہے سورج, ڈر کی کیا بات اگر ڈوب رہا ہے سورج, ایک دیا اس کے مقابل تو جلا سکتے ہیں. اور غزل کا مقطع عرض ہے
جی,
وصل اور ہجر میں دوری نہیں ایسی مٹر, میرے خیال سے کچھ شوخی بھی ضروری ہے غزل کے لیے, اسی اعتبار سے بعض اشعار اس طرح کے میں نے کہے ہیں. وصل اور ہجر میں دوری نہیں ایسی مدھر, وہ نہ آئے گا مگر آپ تو جا سکتے ہیں.
واہ واہ بہت خوب,
کلام شاعر بزبان شاعر جناب مدحت الاختر کا کلام انہی کی آواز میں آپ نے سنا.
سنیے دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, اردو voa.com.
لیجیے اب سماعت فرمائیے دیوان غالب کی غزل نمبر 202 کی انگریزی اور اردو میں تشریح. شارح ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
غالب کی غزل نمبر 202 آج آپ کی خدمت میں پیش ہے. اس غزل میں 9 اشعار ہیں اور راقم نے یہ غزل 1853 میں تحریر کی, اور اس کا جو ردیف ہے وہ بہت نادر ہے, اور اس کے کئی معنی جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. وہ ہے کیا کہیے, یہ تعریف بھی ہو سکتی ہے, سوال بھی ہو سکتا ہے اور طنز بھی ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں غالب نے کس طرح سے 9 اشعار میں ہم کو اپنے ان خیالات سے محظوظ کیا جو واقعی بہت نادر ہیں. آج میں پہلے اس غزل کو سارا خان کی زبانی آپ کو سناؤں گا, اور اس کے بعد ان 9 اشعار کی تشریح اور ان کی نزاکت پہ گفتگو ہوگی.
دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے, دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے, ہوا رقیب تو ہو نام بر ہے کیا کہیے, ہوا رقیب تو ہو نام بر ہے کیا کہیے.
پہلا شعر کہتے ہیں, If he has given his heart to her, he is human, what can you say, کیا کہیے. If he became a rival, then let him be one, he is a messenger, what can you say. بات یہ ہے کہ خط لے کے گیا اور محبوب کو خط دیا اور محبوب سے عشق میں مبتلا ہو گیا, تو صفائی پیش کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس کی غلطی کیا تھی, اس میں بشر ہے. اب یہاں دیکھیے لفظ بشر استعمال کیا انہوں نے, انسان ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. اگر وہ رقیب کو نامہ بر اگر رقیب ہو گیا ہمارا, تو اس میں شکایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ تو ہونا ہی تھا.
یہ ضد کے آج نہ آوے اور آئے یہ ضد کے آج نہ آوے اور آئے بن نہ رہے. قضا سے شکوا ہمیں کس قدر ہے کیا کہیے, قضا سے شکوا ہمیں کس قدر ہے کیا کہیے.
یزید کے آج نہ آوے اور آئے بن نہ رہے, کہتے ہیں دس obstinacy that today it wouldn't come and that it wouldn't fail to come, to what extent we have a complaint against fate, what can you say. خطاب موت سے ہے, کہتے ہیں ایک تو موت آتی نہیں, لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ نہ آئے. موت تو برحق ہے لیکن جب ہم چاہتے ہیں تو اس وقت وہ نہیں آتی. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں قضا سے شکوہ ہمیں کس قدر, شکوہ بھی قضا سے کر رہے ہیں, وہ موت سے شکوہ کر رہے ہیں, کیا کہیے, کہنے کیا شکایت کریں اس سے ہم, آنا تو اس نے برحق ہے لیکن اس وقت نہیں آتی جس کی ہمیں خواہش ہے.
رہے ہے یوں گاہ و بگ ہے کہ کوئے دوست کو اب, رہے ہے یوں گاہ و بگ ہے کہ کوئے دوست کو اب, اگر نہ کہیے کہ دشمن کا گھر ہے کیا کہیے, اگر نہ کہیے کہ دشمن کا گھر ہے کیا کہیے.
پھر کہتے ہیں کہ رہے ہے یوں گاہ و بگاہ کہ کوئے دوست کو اب, ہی ریمینس لائک دس ان اینڈ آؤٹ آف season, so that now the street of the friend, if we don't say that it is the house of the enemy, then what will you say. معنی بالکل صاف ہیں اس کے, کہتے ہیں کہ رقیب جو ہے وہ اتنا وقت گزارتا ہے محبوب کی گلیوں میں, اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا گھر ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہ ہوگی. تو یہاں وہ جو لفظ ہے کیا کہیے, انہوں نے بطور طنز استعمال کیا ہے انہوں نے یہاں پر.
زہ کے رشمہ کے یوں دے رکھا ہے ہم کو فریب, زہ کے رشمہ کے یوں دے رکھا ہے ہم کو فریب, کہ بن کہے ہی انہیں سب خبر ہے کیا کہیے, کہ بن کہے ہی انہیں سب خبر ہے کیا کہیے.
کہتے ہیں براوو دیٹ شی ہیز سیڈیوسڈ اس لائک دس, دیٹ ایون ود آؤٹ اٹس بینگ سیڈ شی نوز ایوری تھنگ, واٹ کین یو سے. اب کہتے ہیں کرشمہ کیا ہے کس بات کا, کہ اس نے اس طرح سے ہمارے دل کو لبھایا ہے اپنی ونک سے, اپنی سائڈ گلینس سے, کرشمہ کہ اسے ہماری ہر بات کا اس کو معلوم ہے کہ ہمارے دل میں کیا خواہش ہے, ہمارے دل میں کیا خیالات ہیں, یہ سب اس کو معلوم ہے.
سمجھ کے کرتے ہیں بازار میں وہ پر سے شہار, سمجھ کے کرتے ہیں بازار میں وہ پر سے شہار, کہ یہ کہے کہ سرے رہ گزر ہے کیا کہیے, کہ یہ کہے کہ سرے رہ گزر ہے کیا کہیے.
She deliberately asks about the situation in the bazaar in such a way so that one would say this, that this is the roadside, what can you say. بڑی خوبصورت بات ہے, محبوب جو ہے وہ ہمیشہ ملتا ہے گلیوں میں, کوچوں میں, بازار میں, تو ہمارا حال پوچھتا ہے. اب ظاہر ہے کہ سر عام جب گفتگو ہوگی تو ہم کیا بیان کر سکیں گے, صرف اس کے کہ کیا کہیے آپ سے سر بازار، تو اس کی بھی فرض پورا ہو گیا، اس نے حال پوچھ لیا آپ کا، یہ جانتے ہوئے کہ سر بازار تو گفتگو نہیں ہوگی، تو حق تو وہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کچھ یہ ذکر ہے یہاں پر۔
تمہیں نہیں ہے سر رشتہ وفا کا خیال، تمہیں نہیں ہے سر رشتہ وفا کا خیال، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے مگر ہے کیا کہیے، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے مگر ہے کیا کہیے۔
یو ہیو نو تھاٹ فار دا اینڈ آف دا تھریڈ آف فیتھ فلنس، دیر از سم تھنگ ان آر ہینڈ بٹ واٹ از اٹ، پلیز سے سو۔ کچھ ذکر ہے، بچوں کا کھیل ہے، ہاتھ مٹھی میں کوئی چیز بند ہے۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سرشتہ الفت کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کچھ؟ اب یہاں انہوں نے کچھ طنز کیا پہلے مصرے میں، اور دوسرے میں پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ دیکھیے کیا نادر خیال ہے، اشعری کا ایک سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا، غالب نے اپنی نادر خیالات کا اس کا ایک یہ مکمل نمونہ ہے کہ یہ بچوں کا کھیل ہے جو وہ کھیل رہے ہیں محبوب کے ساتھ، کہ ہمارے ہاتھ میں پہلے بتا رہے ہیں کیا ہے اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ اب بولو میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وفا کا جو رشتہ ہے اس کا سرا کہاں سے ملے گا، میرے پاس تو ہے، کیا تم کو بھی چاہیے؟
انہیں سوال پہ زو میں جنو ہے کیوں لڑی ہے، انہیں سوال پہ زو میں جنو ہے کیوں لڑی ہے، ہمیں جواب سے قطع نظر ہے کیا کہیے، ہمیں جواب سے قطع نظر ہے کیا کہیے۔
She at the question has the assertion of madness. Why would you fight? We from the answer avert our eyes. What can you say? تو پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سوال ہم نے کیا اس پر وہ محبوب ناراض ہو گیا، کہتے ہیں انہیں سوال پہ زوم جنو ہے کیا، کیوں نہ لڑیے، کہتے ہیں ہم اس سے کیا لڑائی کریں، اس سے ہمیں جواب سے قطع نظر ہے کیا کہیے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا جو جواب سے ہمیں دینے میں جو قباحت ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں صرف، کہ ہمارے سوال پہ وہ جب گرم ہو گیا تو اس سے لڑائی کیا کرنا، تو جواب جو ہے جو ہمیں چاہیے ہے اب اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہی، ہم کو جواب جو تھا اس کا وہ مل گیا۔
حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کیجے، حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کیجے، ستم بہائے متائے ہنر ہے کیا کہیے، ستم بہائے متائے ہنر ہے کیا کہیے۔
Jealousy is the punishment for accomplishment in speech. What can be done? Tyranny is the price of the wealth of skill. What can you say? کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی تقریر کی جو ہماری قوت ہے اس کی سزا ہم کو ملتی ہے دوسروں کی حسد پا کر کے، تو پھر کہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور کہتے ہیں کہ جب جو متاع ہنر ہے جس کے پاس، پھر اس پہ ستم بھی ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس متاع ہنر ہے یا سخن کی دولت ہے، ان سے لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے، اس کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں۔
کہا ہے کس نے کہ غالب برا نہیں لیکن کہا ہے کس نے کہ غالب برا نہیں لیکن سوائے اس کے کہ آشفتہ سر ہے کیا کہیے سوائے اس کے کہ آشفتہ سر ہے کیا کہیے.
مکتب میں کہتے ہیں کہ who has said that غالب not bad but except for this that he is disordered in the head اور اسکیٹرڈ برین واٹ کین یو سے. گفتگو یہ ہے کہ شاید کوئی کسی نے ملاقات کی محبوب سے ذکر آیا غالب کا تو اس پہ محبوب بھرم ہو گیا تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مطلب میرے کہنے کا نہیں ہے کہ غالب برا نہیں ہے. ہاں بھائی یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ آشفتہ سر ہے یہ سمجھ لیں اس کو آپ تو کچھ صفائی پیش کی اس صفائی کی جو غالب کے لیے پیش کی گئی. تو اب بات یہی ساری سامنے آتی ہے کہ یہ ذکر محبوب کا کس سے ہو رہا ہے اور غالب کا ذکر بیچ میں کیوں آیا. تو یہ داستانیں اس طرح سے ہیں غالب جو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اپنی غزلوں میں. اور آج کی یہ غزل جو نو اشعار پہ مشتمل تھی بڑا نادر نمونہ ہے اس مزاج کا.
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 202 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اور اب آخر میں ایک افسانہ. محترمہ خدیجہ مستور کے اس افسانے کا عنوان ہے سریا. سنا رہے ہیں خالد حمید.
مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میری پرانی مہترانی کیوں چلی گئی اور اس کی جگہ نئی مہترانی کس طرح آ گئی. دوسری مہترانی کو دیکھ کر مجھے سخت اچمبا ہوا کہ کیا وہ میرے گھر کا کام چھوڑ سکتی ہے جبکہ میں نے کبھی اسے کام کی خرابی پر ڈانٹا تک نہیں. بعد میں تفصیل معلوم ہوئی کہ خانسامہ صاحب کی اس سے لڑائی ہو گئی اور انہوں نے اسے نکال دیا. خانسامہ صاحب کو اس گھر میں جتنے اختیارات حاصل ہیں میں نے ان پر کبھی بھی مالکانہ چھاپہ مارنے کی کوشش نہیں کی, اس لیے خون کا گھونٹ پی کر چپ ہو رہی. پہلی مہترانی ہمارے گھر میں 4 سال سے کام کر رہی تھی اور بڑا ستھرا کام کرتی تھی. نئی مہترانی 11-12 سال کی پیاری سی صورت کی بچی تھی. پہلے دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کام کرنے آئی تھی. اس کی ماں کو دیکھ کر یہ احساس نہ ہوتا کہ وہ اس حقیر پیشے کے لیے پیدا ہوئی ہے. اس کے چہرے پر عجیب سا وقار تھا. انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا مگر مجھے یہ دیکھ کر غصہ آ گیا کہ نہ تو انہیں فرش صاف کرنا آتا تھا اور نہ قالین پر برش پھیرنے کی تمیز تھی. جب انہوں نے جانے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں پاس بلا کر ذرا غصے سے پوچھا, تم کب سے کام کر رہی ہو؟ اسی طرح صفائی ہوتی ہے؟ ماں نے کوئی جواب نہ دیا. وہ ہونٹ بھیچے خاموش کھڑی رہی مگر اس کی لڑکی کی زبان قینچی کی طرح چل پڑی. امی کو تو کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں, بس گھر کا کام کرتی ہے. میں اور دادی کوٹھیوں کی صفائی کرتے ہیں. آج تو امی ساتھ تھی اس لیے کام خراب ہو گیا. کل سے آپ دیکھیے گا جی کہ میں کیسے کام کرتی ہوں. سب کہتے ہیں کہ سریا تو بڑی ہوشیار ہے, آپ کو خوش کر دوں گی. اس کے پھولے پھولے گال خوشی سے تم تما رہے تھے مگر اس کی ماں نے بیٹی کی باتوں پر ذرا بھی احتجاج نہ کیا اور خود کو نالائق تسلیم کرتے ہوئے اسی طرح خاموش کھڑی رہی. مجھے اس اتنی سی بچی کی ایسی پکی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی. دوسرے دن سریا کام کرنے آئی تو اس طرح صفائی کی کہ سارے گھر کو چندن بنا دیا. میں حیران رہ گئی کہ ایک دن میں ایسا سلیقہ کس طرح آ گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ کل محض بدذاتی کی وجہ سے خراب کام کیا تھا. چلو اچھا ہوا کہ پہلی جھڑکی سے عقل ٹھکانے آ گئی. کام ختم کرنے کے بعد سریا نے مجھے بڑے فخر سے دیکھا. ٹھیک ہے نا بی بی جی؟ شاباش. میں نے بھی اس کی ہمت بڑھائی. تم نے بڑی اچھی صفائی کی ہے. سب کہتے ہیں سریا تو بڑی ہوشیار ہے, میری دادی کو بھی ایسا کام نہیں آتا. پہلے پہلے تو وہ جس کوٹھی میں جاتی تھی بس دو دن بعد نکال دی جاتی. اپنی تعریف سن کر وہ اس وقت بڑی مغرور نظر آ رہی تھی. پہلے کیا کام کرتی تھی تمہاری دادی؟ میں نے پوچھا. کچھ نہیں, گھر میں کام کرتی تھی. گھر کا کام بہت ہوتا ہے جی. جانے کیوں اس کا چہرہ کملا گیا. تو کیا اب گھر کا کام ختم ہو گیا؟ نہیں بی بی جی. ذرا دیر کو چپ ہو کر سوچنے لگی. وہ جو ہماری برادری کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ باتیں کرتے تھے کہ گھروں میں بیٹھ کر شہزادیوں کی طرح روٹی کھاتی ہیں اور بھی ایسی ویسی باتیں. اس لیے میں اور دادی کام کرنے لگے. 30 روپے دادی کو مل جاتے ہیں, 20 روپے مجھے ملیں گے. اچھا ہی ہے نا بی بی جی, کچھ آئے گا جائے گا تو نہیں. بالکل ٹھیک ہے, کام کرنا تو بہت اچھی بات ہے. میں نے سریا سے ایسی دانائی کی باتیں سن کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی. کتنی مہترانیاں آئیں اور چلی گئیں, ان کی عجیب عجیب عادتیں تھیں. کوئی دن ایسا نہ جاتا جب وہ مانگنے کی عادت سے چوکتی ہوں. دوپٹہ, شلوار, ایک اٹھنی, تھوڑا سا گھی, آٹا, اور جب کچھ نہ ملے تو روٹی کی فرمائش یقینی ہوتی. کچھ مل گیا تو واہ واہ, نہ ملے تو ٹکا سا جواب سن کر ڈھٹائی سے چلی گئی. کسی ملال یا کھسیانے پن کے آثار نظر نہ آتے. مگر سریا جب سے آئی تھی اس نے کبھی کچھ نہ مانگا. ایک آدھ بار ملازم نے اسے روٹی کھلانی چاہی تو اس نے صاف انکار کر دیا. اپنے گھر سے بڑا کچھ کھا کر آئی ہوں. 10ویں 15ویں دن سریا کی ماں یا دادی آ جاتی اور یہ پوچھ کر چلی جاتی کہ وہ ٹھیک کام کرتی ہے یا نہیں, اور یہ کہ مجھے اس سے کوئی شکایت تو نہیں. میرے اطمینان دلانے اور سریا کی تعریف کرنے سے وہ خوش ہو کر پلٹ جاتی. سریا کو کام کرتے کئی مہینے ہو گئے. اب مجھے ایسی اچھی لگنے لگی تھی کہ جب کبھی بھی مجھے فرصت ہوتی تو اسے اپنے پاس بٹھا لیتی اور باتیں کرنے لگتی. اس کی پکی پکی باتیں سن کر کبھی کبھی مجھے شبہ ہونے لگتا کہ یہ لڑکی 11-12 سال کے بجائے 50 برس کی ہے. وہ اس طرح لیے دیے رہتی کہ حیرت ہوتی. اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے دنیا کو دیکھا ہے, برتا ہے اور بڑی تجربہ کار ہے. جب مجھے اس کی باتوں پر ہنسی آتی تو وہ حیران ہو کر میرا منہ تکنے لگتی. اس وقت وہ مجھے بالکل چھوٹی سی اور نری الو لگتی, کیونکہ میری ہنسی کی وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی. ایک بار میں نے اس کی باتوں اور کام سے خوش ہو کر اسے انعام میں 1 روپیہ دیا, مگر اس نے روپے کو بری چیز کی طرح میز پر رکھ دیا. بڑا کچھ ہے اپنے گھر میں بی بی جی, بس تنخواہ لوں گی اور کچھ نہیں چاہیے. میں نے بہت اصرار کیا مگر اس نے روپے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. مجھے اس کی اس حرکت سے سخت ہتک کا احساس ہوا. بڑی لاٹ صاحب کی بچی بنتی ہے, میرا جی چاہا کہ 2 تھپڑ لگا دوں کم وقت کے. کیا کیا ہے تیرے گھر میں جو اتنا بنتی ہے؟ میں نے غصے کو دبا کر پوچھا. بڑا کچھ ہے بی بی جی, ایک بھینس ہے, پکا 7 سیر دودھ صبح دیتی ہے, 7 سیر شام. ایک ٹائم کا دودھ امی بازار میں دے دیتی ہے, دوسرے ٹائم کے دودھ سے گھی اور لسی بنا لیتی ہے. اور امی کے پاس ایک اتنا بڑا آپ کے چھوٹے کمرے جتنا بکسا ہے, اور اس میں چھینٹ کے 6 نئے لحاف, 6 گدے اور 10 کھیس بھرے ہیں. جب برادری والوں کے گھر بہت سے مہمان آ جائیں تو وہ سارے ہمارے گھر سے لحاف گدے مانگ کر لے جاتے ہیں. اور ہمارے گھر بہت سے برتن ہیں, ان پر پھول بنے ہیں, وہ امی نے اوپر چھتی پر سجا رکھے ہیں. اتنا بڑا شیشہ ہے, اس نے ہاتھ پھیلا کر شیشے کی لمبائی بتائی. اور ہماری امی کے پاس اس کی شادی کے 5 جوڑے ہیں, سب میں گھوٹا لگا ہوا ہے, اور وہ جوڑے تیری امی تیرے جہیز میں دے دے گی. میں نے اسے چھیڑا تو وہ ایسی شرمائی کے سر نوڑا کر بیٹھ گئی. سچی بات تو یہ تھی کہ میرا سارا غصہ رفو چکر ہو گیا تھا اور میں سریا کے گھر سے مروب ہو کر رہ گئی تھی. اپنا تو یہ حال تھا کہ مدت ہوئی خالص دودھ کا ایک گھونٹ نصیب نہ ہوا. ڈالڈا کھا کھا کر جی اکتا گیا تھا, خالص گھی کی خوشبو تک یاد نہیں, کبھی بھینس پالنے کا تصور تک نہ آیا. صرف اس خوف سے کہ 6-7 مہینے تو دودھ گھی کھاؤ, اور جب وہ گابھن ہو تو مفت میں کھلاؤ, اور پھر اسی بازار کے دودھ اور ڈالڈا کو بھوک دو. اور بی بی جی ہمارے گھر کی اتنی بڑی کٹھالی ہے جس میں گیہوں بھرا رہتا ہے، اور پچھلے سال تو امی نے کرسمس پر میرے لیے ایک کوٹے کا جوڑا بنوایا تھا، اب کے بھی اسی کو پہنوں گی۔ آپ کرسمس کو جانتی ہیں نا، یہ ہماری عید ہوتی ہے جیسی آپ کی عید ہوتی ہے نا۔ مجھے پتا ہے پگلی، میں ہنس پڑی، مگر جانے کیا بات تھی کہ کرسمس کا ذکر کرتے ہوئے اس کا منہ اتر گیا تھا، اس کی آنکھیں بجھ گئی تھیں اور نہ جانے وہ کس سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کیوں سریا، رنجیدہ کیوں ہو گئی؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اتنے دن بعد آئے گی ہماری عید۔ بس اتنی سی بات، میں ہنس رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ لاکھ پکی پکی باتیں کرے مگر آخر تو بچہ ہے۔ 10-12 دن سے میں بہت مصروف تھی، ویسے مصروف ہوتی کب نہیں، چھوٹے چھوٹے کتنے بہت سے کام ہوتے ہیں جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتے، مگر ادھر تو اتنے مہمان آئے کہ مجھے سر اٹھانے کی بھی مہلت نہ ملی۔ سریا آتی، کام کرتی اور خاموشی سے چلی جاتی۔ اسے جب تک خود بات نہ کرو تو کیا مجال ہے وہ بول جائے۔ ان دنوں میں ایک بار اس کی دادی بھی آئی، مگر مہمانوں کو دیکھ کر سریا کے کام کے سلسلے میں کچھ پوچھے بغیر ہی چلی گئی۔ آج مجھے فرصت ملی تو سکون سے بیٹھنا نصیب ہوا، اور اس وقت جب سریا کام ختم کر کے جانے لگی تو میں نے اسے اپنے پاس بیٹھا لیا۔ بات کرنے کو جی تو نہ چاہ رہا تھا، مگر باہر بڑے زور سے بادل گرج رہے تھے، مجھے خیال آ رہا تھا کہ غریب بارش میں نہ بھیگ جائے۔ میں نے اسے اتنے دن بعد جو قریب سے دیکھا تو وہ مجھے بے حد کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے رخسار بچپن کی تازگی کھو چکے تھے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ ارے سریا، تو اتنی دبلی کیوں ہو گئی؟ میں اس کے لیے واقعی فکر مند ہو گئی۔ نہیں تو بی بی جی، وہ اپنے ہاتھوں کو سہلانے لگی، تیرے گھر میں تو بھینس ہے، کیا تجھے پینے کو دودھ نہیں ملتا؟ امی تو اتنا کہتی ہے کہ پی، مگر مجھے دودھ سے الٹی آتی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ سریا ضرور بیمار ہے، اس کا اگر ابھی علاج ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان لوگوں کی جہالت تو اس وقت بیماری کا احساس دلاتی ہے جب خدا کو پیارے ہونے کے قریب ہو جائیں۔ مجھے اس اتنی پیاری سی بچی پر سخت رحم آ رہا تھا۔ چل تجھے میں ڈاکٹر کو دکھا لاؤں، اپنی امی کو بھی ساتھ لے لے۔ توبہ توبہ، میں کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس، مجھے اس کے نام سے بھی ڈر آتا ہے، ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ میری چھوٹی بہن کو ٹیکہ لگایا تھا تو 2 دن بعد مر گئی تھی، میری امی اب تک یاد کر کے روتی ہے۔ اس نے بڑے بوڑھوں کی طرح ٹھنڈی سانس بھری۔ تو پھر تو کچھ دن اپنے گھر آرام کر، اتنے دنوں کے لیے میں دوسرا انتظام کر لوں گی، میں نے مشورہ دیا۔ مگر سریا کا پیلا چہرہ اور بھی پیلا ہو گیا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ مجھے نکال رہی ہیں؟ مجھے تو آپ سے پیار ہے بی بی جی، میں اس گھر میں کسی کو کام کرنے نہ آنے دوں گی، اس نے ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان کہا، اور پھر اپنا چہرہ اوڑھنی میں چھپا کر اس طرح بیٹھ گئی جیسے بہت تھک گئی ہو۔ ارے پاگل، تجھے کون نکال رہا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، بھلا میں اپنی سریا کو نکال سکتی ہوں؟ وہ آنسو پہنچ کر مسکرانے لگی، آج پہلی بار وہ میرے بالکل قریب آ گئی تھی۔ اس کے کپڑوں سے ایسی سخت بساند آ رہی تھی کہ میں نے مشکل سے آتی ہوئی اپکائی کو روکا۔ میں نے تو کبھی یہ خیال ہی نہ کیا تھا کہ اس کے کپڑے اتنے غلیظ ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ جب سے آئی ہے اس کے تن پر یہی جوڑا ہوتا ہے۔ شاباش، روتے نہیں، اب بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئی تو میں نے اسے نصیحت کی کہ وہ روز نہایا کرے اور دوسرے تیسرے دن کپڑے بدلا کرے، گندے رہنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے۔ گھر میں بڑے کپڑے ہیں بی بی جی، گھر جا کر یہ کپڑے اتار دیتی ہوں اور دوسرے پہن لیتی ہوں، یہ کپڑے تو گندا کام کرنے کے وقت پہنتی ہوں۔ پھر تو ٹھیک ہے، وہ ذرا دیر بیٹھی رہی اور پھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں برابر سوچتی رہی کہ آخر میں نے سریا کو ہٹانے کی بات ہی کیوں کی، اگر میں نے یہ بات نہ کی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سریا کے آنسو سارا دن میرے لیے عذاب بنے رہے۔ بہرحال میں نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ کل جب وہ آئے گی تو اس سے خوب محبت سے باتیں کروں گی۔ دوسرے دن سریا آئی اور جب کام ختم کر کے جانے لگی تو میں نے اسے بیٹھا لیا، مگر ابھی کوئی بات نہ کرنے پائی تھی کہ اس کی دادی آ گئی اور سریا کے قریب بیٹھ گئی. کام ٹھیک ہوتا ہے بی بی جی؟ بالکل ٹھیک. میں تو کہتی ہوں کہ ایسا کام اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. سریا کی تعریف کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے فخری انداز سے مسکرا رہی تھی. اب تو جانا, سریا نے اپنی دادی کو ٹھوکا دیا. گھر میں کتنے بہت سے کام ہوتے ہیں, یہاں ایمی بیٹھی ہے. سریا کی دادی جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھی رہی. وہ میری طرف ٹکڑ ٹکڑ دیکھے جا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آج کوئی ایسی بات تھی جسے میں کسی طرح بھی نہ سمجھ پا رہی تھی. بیبی جی, اس کی دادی نے مجھے ہولے سے پکارا, کیا بات ہے؟ بیبی جی, سریا کی تنخواہ سے 5 روپے پیش کی دے دیں, کل سے گھر میں روٹی نہیں پکی. اب تو بھوکے پیٹ کام بھی نہیں ہوتا. وہ جانے اور کیا کہنے والی تھی, اس کی آواز میں کیسی التجا تھی. مگر سریا تو ایک دم بفر کر اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنی دادی پر چھپٹ پڑی. وہ اپنی پوری طاقت سے دادی کو مار رہی تھی, نوچ رہی تھی اور ساتھ ساتھ چیختی جا رہی تھی, بے شرم نہیں تو ابھی سے مانگنے لگی, صبر نہ آیا تجھے؟ تیرے کنبے نے بھی کبھی کسی سے کچھ مانگا تھا؟ اللہ کرے تو بھوکی مرے, تیری لاش اٹھے اور تو. میں نے کھینچ کر سریا کو الگ کرنا چاہا مگر وہ نہ ہٹی. اس نے اپنی دادی کا منہ ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر خون نکال دیا تھا. اس کی دادی کیسی خاموشی سے بیٹھی پٹ رہی تھی. اس نے ذرا سی بھی مزاحمت نہ کی, بس اس کی میلی میلی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. جب میں نے سریا کو کھینچ کر الگ کیا تو وہ منہ چھپا کر زور زور سے روتی ہوئی باہر بھاگ گئی. میں حیران کھڑی تھی, میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. آخر بات کیا ہے سریا کی دادی؟ کچھ نہیں بی بی جی, جب سے برا وقت پڑا ہے تو چار چار فاقے کاٹے ہیں, پر سریا کی یہی ضد ہوتی ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگو چاہے مر جاؤ. وہ سسک کر روئی اور پھر اپنے چہرے پر سے خون پوچھنے لگی. بی بی جی, ہم لوگوں نے کبھی یہ مہتروں والا کام نہیں کیا تھا. ہمارے گاؤں میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا, اپنی بھینس تھی, اپنا گھر تھا, اپنی تھوڑی سی زمین بھی تھی جس پر سریا کا ابا لہسن پیاز اور سبزیاں بوتا, پھر انہیں شہر لا کر بیچ دیتا. پیسے کی کمی نہ تھی, پھر زمینداروں کی زمینوں پر بھی کام کرتا تھا. سال تک کھانے کو کنک مل جاتی, لحاف گدوں سے بکسے بھرے پڑے تھے. سریا کو اس کا ابا رانیوں کی طرح رکھتا تھا. پھر بی بی جی, راتوں رات پتہ چلا کہ لڑائی ہو گئی, ہندوستان کی فوجیں آ گئیں. بس جو ایک جوڑا کپڑا تن پر تھا اسی حالت میں بھاگ کر لاہور آ گئے. یہاں کب سے جھونپڑا ڈال کر پڑے ہیں. جب دوسری عورتوں نے بھوکے مرتے دیکھا تو اس کام پر لگا دیا. پر سریا اب تک اپنے کو گاؤں والی سریا جانتی ہے. 4 دن بھی بھوکی رہے تو کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے. پر میں بوڑھی ہے, وہ پھر رونے لگی. میں دم بخود بیٹھی تھی. میری کچھ ایسی کیفیت ہو رہی تھی کہ نہ بولا جاتا نہ رویا جاتا. میرے دل میں بس دکھ کی لہریں سی اٹھ رہی تھیں. میں کیسی بےتاب تھی کہ سریا کو اپنے کلیجے سے لگا لوں. میں بڑی مشکل سے اٹھی اور 1 مہینے کی پیش کی تنخواہ اسے دے دی اور اپنی طرف سے بھی 10 روپے دے دیے. اس سے تم اپنے لیے آٹا خرید لینا. وہ مجھے دعائیں دیتی اور چہرے سے خون صاف کرتی ہوئی چلی گئی. سریا پھر کبھی میرے گھر نہیں آئی. میں کتنے دن تک اس کا انتظار کرتی رہی, اسے خوابوں میں دیکھتی رہی. فوجیں واپس چلی گئیں, بے گھروں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کی اجازت بھی مل گئی. میرے ہاں کئی مہترانیاں آئیں اور چلی گئیں, مگر آج بھی جب وہ کچھ مانگتی ہیں تو مجھے سریا کی آواز سنائی دینے لگتی ہے, اپنے گھر بڑا کچھ ہے بی بی جی.
محترمہ خدیجہ مستور کے افسانے سریا کو خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.